خاص پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو اور انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے روشناس کراتے تھے، اللہ تعالی کی نعمتوں کی پہچان کرواتے تھے، اور پھر اللہ تعالی کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلاتے تھے. جیسے ایک تو یہ جو آپ کے سامنے روایت پڑھی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے معاملے میں لوگ مغبون فیما کثیر من الناس. غبن عربی زبان میں دو معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غبن دھوکے کے معنی میں بھی آتا ہے اور غبن گاٹے اور نقصان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دونوں مفہوم یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں. اگر اس کو دھوکے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو نعمتوں کے معاملے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں، نفس اور شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ یہ نعمت جو آپ کے پاس ہے کیا جلدی ہے، ابھی ذرا جو ہے مزے اٹھا حاصل کر لو، دنیا سے عیش و عشرت سے کچھ وقت گزار لو، بعد میں دیکھی جائے گی. گویا یوں ذہنوں میں بٹھایا شیطان نے، یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، ہاتھ میں سے نکلنے والی نہیں ہے، اس لیے ان نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے اس کے لیے کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی دوسری جو ہے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگو، پھر بعد میں دیکھی جائے. یہ گویا نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں وہ ہمارے دل و دماغ میں اس طرح غلط فہمی ڈال کر کے ہم کو اس کی طرف سے غافل کر دیتے ہیں. تو دھوکے کا مطلب یہاں پر یہی ہوا کہ گویا یہ نعمتیں ہم یوں سمجھتے ہیں ہمیشہ باقی رہے گی. کیسے باقی رہے گی؟ ہم خود ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہمارا تعلق جس دنیا سے ہے اس دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو پھر جو کچھ بھی ہے وہ کیسے باقی رہے گا؟ تو گویا ایک تو دھوکہ کا معنی یہاں پر یہ لیا جائے گا کہ نفس اور شیطان دھوکے میں ڈال کر جو جلدی سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف جو توجہ دینی چاہیے اس توجہ سے روکتے ہیں، اور انسان اسی غفلت کے اندر رہ کر کے ان نعمتوں کے فوائد اور ثمرات سے اور اس سے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور غبن کا دوسرا مفہوم ہے گھاٹا اور نقصان. تو مغبون فیما کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے آدمی اس سے اس کے مطابق فائدہ اٹھاتا نہیں ہے. ایک چیز ہم کہتے ہیں گھاٹا اور نقصان، یہ گھڑی ہے، اگر آپ نے اس کو 10 پاؤنڈ کے اندر خریدا ہے، اب اگر اس گھڑی کو آپ 15 یا 20 پاؤنڈ میں فروخت کریں گے تو یوں کہا جائے گا کہ آپ نے نفع حاصل کیا، آپ کے پاس جو مالیت تھی اس مالیت سے زیادہ آپ نے حاصل کیا اس کے ذریعے سے، تو یہ گویا فائدے کی بات ہوئی. اور اگر آپ نے اسی 10 पाउंड वाली घड़ी को 5 के अंदर फरोख्त किया या ऐसे ही वो आपके हाथ से निकल गई, तो यूं समझा जाएगा कि ये घाटा और नुकसान है। तो ये अल्लाह तबरक तआला ने सेहत और तंदुरुस्त सेहत और फुर्सत तंदुरुस्ती और फरागत की हालत शक्ल में जो नेमतें अता फरमाई हैं, इन नेमतों से जो फवाइद हमको हासिल करने चाहिए, जितना फायदा उठाना चाहिए, अगर उतना या उससे ज्यादा फायदा उठाएंगे तब तो यूं कहा जाएगा कि हमने उसका उससे फायदा हासिल किया और उसकी कीमत वसूल की। और अगर उससे जैसा फायदा उठाना चाहिए अगर हमने नहीं उठाया, यूं समझा जाएगा कि हम घाटे और नुकसान में रहे। मैं मिसाल दिया करता हूं कि भाई देखो, ये आदमी अपनी तंदुरुस्ती को और अपनी फरागत और फुर्सत को ये इन दो चीजों के जरिए से या तो दुनिया का फायदा उठाएगा या आखिरत का। दुनियावी फायदा उठाने के एतबार से एक आदमी बासलाहियत है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, किसी कंपनी के अंदर वो मुलाजमत के लिए तजवीज हुआ और उसको माहाना जो है यूं समझिए 5,000, 10,000, 50,000 पाउंड उसकी तनख्वाह तजवीज हुई, या उसके एक घंटे की तनख्वाह जो है वो 500,000, 2,000 पाउंड तजवीज हुई। अब वो 8 घंटे रोजाना काम करता, 8,000 पाउंड हासिल करता है और महीने के एतबार से जो है वो 2.5 लाख पाउंड हासिल करेगा और साल के एतबार से उसके मुताबिक सरमाया जमा होगा, तो कितनी ही बड़ी तनख्वाह पाने वाला हो, लेकिन सवाल यह है उस तनख्वाह के नतीजे में जो सरमाया वो हासिल करेगा, जितने पैसे उसके पास आएंगे, क्या उन पैसों से ये इस आपके इस लेस्टर शहर के अंदर जो सबसे आला दर्जे का एरिया समझा जाता है, वहां कोई बड़ी 2 या 4 इमारतें खरीदने के बराबर उसके पास पैसे आएंगे? नहीं, सारी जिंदगी की कमाई से भी वो एक बड़ी इमारत खरीद नहीं सकेगा। तो क्या हुआ, इतना हम लोग तो यूं कहते थे बड़ी तनख्वाह हासिल कर रहा और जिंदगी भर की तनख्वाह मिला करके भी वो एक शहर के एक इलाके एक मोहल्ले और उस मोहल्ले की भी चंद इमारतों को खरीदने के काबिल नहीं है। उसके बरखिलाफ आखिरत के एतबार से हम देखें तो अल्लाह तआला ने हमको जो नेमत अता फरमाई है, हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने सूरज ग्रहण की जब नमाज अदा फरमाई तो उस वक्त दौरान नमाज आप उस आगे बढ़े, ऐसा मालूम होता था हाथ भी आगे बढ़ाए जैसे कोई चीज लेना चाहते हैं, पीछे हटे जैसे अपने आप को किसी चीज से बचा रहे हैं। नमाज के बाद हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन ने सिलसिले में दरियाफ्त किया कि आज तो दौरान नमाज कुछ ऐसी चीजें देखी जो उससे पहले देखने की नौबत नहीं आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने जो है वो दौरान नमाज जन्नत का भी नजारा किया, जहन्नम का भी, और जहन्नम की आग से गोया अपने आप को बचाने के लिए मैं पीछे हटा, और जन्नत का जब नजारा हुआ तो मैंने चाहा कि उसका खोशा तोड़ूं, इसीलिए आज हाथ आगे बढ़ाया था। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अगर मैं तोड़ लेता तो तुम कयामत तक खाते रहते तो भी खत्म न होता, इसलिए कि जन्नत की नेमत है जो हर नेमत गैर फानी, तो एक खोशा भी उसकी खासियत ये होगी कि वो खत्म नहीं होगा, उसमें से कोई दाना अगर तोड़ा गया तो खुद ब खुद दूसरा दाना उसकी जगह पर पैदा हो जाएगा, गोया ये उम्मत कयामत तक उस एक खोशे को खाती रहेगी तो भी खत्म नहीं होगा, एक खोशे का यह हाल है। तो जन्नत के एक दरख्त की क्या कीमत होगी। अब दूसरी तरफ वो वाकया आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहो अला नबीना वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनसे कहो कि जन्नत जो है वो जो चटियल मैदान है उसके दरख्त हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, गोया जितने ये कलमात पढ़े जाएंगे उतने ही जन्नत के अंदर दरख्त आदमी को हासिल होंगे। अब देखिए आप एक मिनट के अंदर इत्मीनान के साथ सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे 50-60 तो कहीं गया ही नहीं, और ज्यादा पढ़ें जरा तेजी के साथ तो 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, गोया एक मिनट के अंदर जन्नत के 100 दरख्त हासिल कर सकते हैं। जब जन्नत का एक खोशा इतना कीमती, एक दरख्त कितना कीमती, तो अब इंसान अपनी जिंदगी के इन औकात को آخرت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے لگا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے روایتوں میں کہ ادنا جنتی کو, بلکہ وہ آدمی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور گھسٹتا ہوا جنت کے قریب جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ جیسا کہ شمائل کی روایت ہے اس سے فرمائیں گے کہ تم تمنا کرو. تمنا کرے گا تو بہت سی تمنا اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے, یہ کرو یہ کرو, اور ساری تمنا کرتے کرتے جب اب تمنا کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جتنی تمنا کی ہے وہ اور دنیا کا 10 گنا, جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے. تو بہرحال ایک ادنا جنتی کو, بلکہ جو آخر میں جنت میں داخل کیا گیا اور جہنم سے نکالا گیا اس کو اس دنیا کا 10 گنا ماؤ اس کی تمناؤں کے ملے گا. اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کسی کے پاس دولت ہو تو ابھی وہ آپ کے شہر کے ایک محلے کو بھی خریدنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جو اوقات عطا فرمائے ہیں بڑے قیمتی, اور واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو طلبہ ہیں اہل علم ہیں, اہل علم کو تو اللہ تعالیٰ نے جس شعبے سے متعلق کیا ہے جس لائن میں ڈالا ہے وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نعمت کو اس قابل قرار دیا کہ اس کی تمنا کی جائے, اس پر رشک کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی صاحب نعمت کو کسی نعمت میں آدمی دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے. آپ کسی کو بڑھیا قسم کی کار میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کاش ایسی کار مجھے بھی مل جائے. کسی عمدہ مکان میں کوئی آدمی رہ رہا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کاش ایسا بڑھیا مکان ہمیں بھی مل جائے. تو ایک انسان کی فطرت ہے, اس کی نفسیات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے امت کی تربیت فرمائی, اور اس لائن سے بھی کہ وہ کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں جس کی ہمیں تمنا اور رشک کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ الکتاب فہو یقوم بہ عنا اللیل و عنا النہار ورجل آتاہ اللہ المال فہو ینفق منہ عنا اللیل و عنا النہار. گویا یہ دو آدمی اس قابل ہیں اور ان کو جو نعمتیں اور نعمتوں کے ساتھ ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا اس کی جو توفیق عطا فرمائی وہ گویا اس قابل ہے کہ ان کی اوپر کیا رشک کیا جائے. آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو گویا یہ صحیح حدیث کے اندر ہمیں گویا ان نعمتوں کا رشک کرنے کی طرح متوجہ کیا. تو جن کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں علم یقوم بہی کے مفہوم کو شرح نے عام قرار دیا ہے. ایک آدمی خالی قرآن کے الفاظ کا علم رکھتا ہے, حافظ قرآن ہے, رات اور دن نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, پڑھتا پڑھاتا ہے, وہ بھی یقوم بہی. اور ایک آدمی عالم دین ہے, قرآن کے معانی مفاہیم مطالب اور اس سے نکلنے والے احکام اور مسائل سے واقف ہے, لوگوں کو بتلاتا ہے, وہ بھی اس کا مستحق ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر ہے رجل آتاہ اللہ الحکمت, وہاں حکمت کے اندر وہ یقضی بہا کہ اللہ نے گویا کتاب اللہ کا علم دیا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات کا وہ فیصلہ کرتا ہے. گویا اہل علم اللہ کے دیے ہوئے اس علم کے ذریعے سے یہ جو لوگوں کی زندگی کے مختلف مسائل کو سلجھاتے ہیں وہ سب اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر رشک کیا جائے. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائی جو ہماری طلب کے بغیر محض اپنے فضل سے ہم کو ایک ایسے مشغلے میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر رشک کیا جائے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں, اس کی طرف جتنا بھی زیادہ ہم توجہ کریں گے اور اس کو حاصل کرنے کا اہتمام کریں گے, اور حاصل کرنے کے بعد اس کے حقوق خالی علم کا مل جانا نہیں, رجل آتاہ اللہ الکتاب فہو یقوم بہ عنا, اور رجل آتاہ خالی مال نہیں فہو ینفق مینو اس کا وہ معاملہ جو اس نعمت کے ساتھ ہے کہ وہ گویا اس کے حق کی ادائیگی کے طور پر 24 گھنٹے اس کی نشر و اشاعت میں اور اس پر عمل کرنے کے اندر لگا ہوا ہے وہ اس قابل ہے گویا ہمیں اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی اس نعمت کے ذریعے سے ہم اللہ کی مخلوق کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدو عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب کوئی آدمی کوئی اچھا سلوک کرتا ہے قیامت کے روز اللہ انسان سے جب حساب کتاب لیں گے نا تو پوچھیں گے اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہیں لی انسان جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں بھلا ہم آپ کیسے بیمار ہوتے اور ہم آپ کی کیسے خبر لیتے باری تعالیٰ فرمائیں گے تو میں معلوم نہیں میرا فلانا بندہ بیمار تھا اگر تم اس کی خبر پوچھتے تو مجھے وہاں پر پاتے اس طرح میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں دیا تو یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نوع کا معاملہ یعنی ان کی مادی ضرورتیں پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ فضل کا عنایت کا کیا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگاروں کے لیے خالی کتے کو پانی پلانے پر جنت کے فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں انسانوں کو آپ علمی فائدہ پہنچا کر جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہیں آپ اس علم کے ذریعے سے اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے جن کی زندگیاں ہدایت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں آپ محنت کر کے اپنے علم کے ذریعے سے ان کو ہدایت کی راہ پر لانے کا اہتمام کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی کیسی ہے کچھ خوشنودی حاصل ہوگی گویا ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے جو گویا سرمایہ ہمیں دیا ہے اس سرمایہ کے ذریعے سے ہم ایسا کچھ کما سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور آدمی وہ کما نہیں سکتا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی سرمایہ کی قدر و قیمت کریں طلبا کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام اساتذہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دینے کے بعد گویا اس کام کے اندر لگایا میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے داخلہ لیا تو آپ کے ساتھ داخلہ لینے والے بہت طلبہ تھے آپ جب فارغ ہوئے تو جتنے تھے داخلہ کے وقت وہ سب نہیں تھے کچھ تو اس میں سے کٹ گئے تھے اور فراغت کے بعد اب جب آپ جو ہے یہاں سے سند فراغ حاصل کر کے جا رہے ہیں تو ان سند فراغ حاصل کرنے والوں میں بہت سے وہ ہیں جو دنیا کے دوسرے مشاغل کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا کہ اس حاصل کیے ہوئے علم کو آپ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا رہے ہیں گویا یہ بھی اللہ کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے انعامات کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنے اس کی شکر گزاری کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے اپنا اوقات کو اسی میں لگائیں کوئی لمحہ ہمارا ضائع اور برباد نہ جائے ہمارے اقابل کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہر وقت اسی میں لگے رہتے تھے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ بیکار اور ضائع نہ ہو اور جب ان کے پاس کوئی استفادے کے لیے آتا تھا تو اپنے گویا افادے کے اندر ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ حاصل ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ طلبا کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلف ہو جاتے تھے یعنی ایسا سلوک کرتے تھے کہ طلبا بے تکلف ہونے کے بعد جو پوچھنا چاہیں جیسے سوالات کرنا چاہیں کریں وہ رعب جو علمی ہوتا ہے وہ درمیان میں حائل نہ ہو تو گویا آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ اللہ نے آپ کو جو دولت دے رکھی ہے اس دولت سے فائدہ اٹھانے کے معاملے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے ہر وقت گویا وہ آپ سے ان فوائد کو حاصل کرتا رہے ایسا مزاج بھی بنانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کام کے لیے منتخب فرمایا لگایا اس کا حق ادا کرتے ہوئے پوری امانت و دیانت کے ساتھ طلبہ کی پوری خیرخواہی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے ہر معلم کا یہ فریضہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ اللہ کی جو دونوں نعمتیں ہیں الصحت و الفراغ تندرستی اور فرصت ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہم اس علم کے ساتھ اگر وصول کرنے کا اہتمام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اور ابھی طے کر لیں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ بیکار اور ضائع نہیں جائے گا, میں کاموں ہی کے اندر اپنے آپ کو لگاؤں گا, استعمال کروں گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. حضرت مولانا سلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ مشکات شریف اور دورے کے طلبہ کی چاہت تھی,
طالبات
کی, تو طالبات کی چاہت تھی جو ان کو اجازت حدیث ہو. تو ویسے اس سلسلے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی تمہارے اساتذہ کی طرف سے تم کو اجازت مل جائے تو ہماری طرف سے بھی, وہ ہماری اجازت تمہارے اساتذہ کی ملی ہوئی اجازت پر موقوف. اور اس سلسلے میں پہلے یہ میں میرا یہ ہے کہ وہ حدیث مسلسل بالاولیت بھی سنا دیا کرتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ قائم رہے. عن عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الرحیمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحم من فی الارض یرحمہم من فی السماء. تو آپ اس کے بعد جو حضرات محدثین کے یہاں جو شرائط روایت حدیث کے ہیں ان شرائط کے ساتھ اور آپ کے اساتذہ کی طرف سے روایت حدیث کی اجازت ملنے کے بعد میری طرف سے بھی اجازت.
آ جاؤ. دلہمیہ کہاں ہے؟ دلہمیہ وکیل گواہ ہے.
نور محمد آپ ہیں کہ مریم آپ کی بیٹی ہے, ان کو آپ نے بتلا دیا کہ آپ ان کا نکاح حسین احمد ابن شریف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, بتا دیا. میرے سے میرے پاس الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب نور محمد رمضان صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی مریم بنت نور محمد رمضان کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب محمد الف یوسف اور جناب موسیٰ جی بھائی حسین کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیوہ مہر فاطمی نب زوجہ اور بیوی بنا کر جناب حسین احمد ولد شریف احمد اسما کے عقد نکاح میں دیا حسین احمد مریم بنت نور محمد رمضان کی ذات کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا.
جی ہاں میں نے قبول کیا.
بارک اللہ فیکما و علیکما و جمع سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صل و سلم و بارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے ذات فرمائے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے دردر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اور تمام رضائے سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق کو مزین فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان تمام طلباء کو جو تحصیل علم میں مشغول ہیں عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اقوال بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی بری حفاظت فرما اور وہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو اپنے والدین اور اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے دلوں کا سرور ان کے لیے سب کا جاریہ اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. زوجین میں مودت اور رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے دونوں کی پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ اس نکاح کو निगाहों और शर्मगाह की पदस्मत और पाकिजगी और औलाद सवाल जो वजूद में आने का दरिया बना, इन दोनों की रोजी में भी बरकत वसत अता फरमा और निकाह की नस्बत से जितनी खैर और भलाई नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मांगी और बतलाई इनको अता फरमा और निकाह की नस्बत से जिन शुरू और बुराइयों से पना चाहिए गई इससे इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई किसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, जिन शुरू और बुराइयों से पना चाहिए उसे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में शरीक तेरे तमाम बंदों और बंदियों की जायज और नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सैयदना व मौलाना محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.